نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم யூசுஃப் அலி சலாத்து வசலாம் குலாம் பன்கர் அஜீஸ் மிஸ்ர கே பஹ்ச சுக்கே ஹேஃபா சனாஷி ஓர் அப்படி ஃபிராசத் ஆப்ன பச்சான یہ لڑکا بڑا ہونہار ہے اور اس کا مستقبل بڑا روشن معلوم ہوتا ہے اسی وجہ سے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مسواہ اس کا ہمارے پاس رہنا اکرام کے ساتھ ہو اس کا اکرام کرنا اچھی طرح رکھنا اسا این فانا امید ہے کہ یہ لڑکا ہمیں نفع پہنچائے گا او نتخذہ ولدا یا اس لڑکے کو ہم بچہ ہی بنا لیں گے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے یوسف علیہ الصلات والسلام کو مصر میں ٹھکانہ عطا فرما دیا کہ عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا اور عزیز مصر کے دل میں آپ کی محبت اور آپ کی عظمت پیدا فرما دی بڑے ہوئے تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے نبوت عطا فرمائی آتیناہ حکما و علما ہم نے آپ کو حکمت عطا فرمائی اور ہم نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور ہم نے آپ کو علم شریعت عطا فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ نیک کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نہایت ہی حسین و جمیل تھے بہت خوبصورت مسلم شریف کی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میری تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حسن و جمال اور خوبصورتی کو پیدا فرما کر آدھا حصہ تو پوری کائنات کو عطا فرمایا اور آدھا حصہ فقط یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا نہایت حسین و جمیل تھے عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ پر فریفتہ ہو گئی اور عشق میں مبتلا ہو گئی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک آزمائش سے دو چار ہو کر عزیز مصر کے گھر میں کسی طرح پہنچے تھے کہ اب یہ دوسری آزمائش شروع ہو گئی
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. زلیخا نے آپ کو ورگلایا اور پھسلایا اور آپ سے اپنی مطلب کی بات کرنے لگی, اور کسی طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات پر اس نے آمادہ کرنا چاہا کہ وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے اس پیغمبر کے ساتھ پورا کر لے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس مخصوص ابتلا کو ذکر فرمانے سے پہلے والی آیت میں جو اختتام کا اندازہ اختیار فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ, کہ ہم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ بھر جوانی کو پہنچے تو انہیں نبوت عطا فرمائی اور علم شریعت عطا فرمایا, اور ہماری یہ عادت ہے کہ نیک کام کرنے والوں کو, اچھے لوگوں کو, محسن لوگوں کو, ان لوگوں کو جو صفت احسان سے متصف ہیں, ان لوگوں کو جنہیں خداوند تعالی کا استحضار حاصل ہے, اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ آگے کا واقعہ بہت ہی سینسیٹیو اور حساس واقعہ ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ میں بری ہوں اور زلیخا یہ کہتی ہے کہ میں بری ہوں. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو محسن اور نیک اور صفت احسان سے متصف ہونے کا لقب دے کر قرآن مجید میں پہلے ہی سے اعلان فرما دیا کہ میرا یوسف بری ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ, یوسف محسن ہے, صفت احسان سے متصف ہے, اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, اس لیے زلیخا کے ورگلانے کے باوجود ہمارا یوسف گناہ میں مبتلا نہیں ہوا, پہلے سے برات. اور اب قصہ شروع فرما رہے ہیں اللہ تعالی, وراودته التي هو في بيتها, اور قصے کی سنگینی کو عجیب انداز میں اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے بیان فرمایا. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے, عجیب فصاحت و بلاغت. اللہ تعالی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ زلیخا نے ورگلایا, اللہ تعالی یہ بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ عزیز مصر کی بیوی نے ورگلایا, لیکن یہ نہیں فرمایا. اللہ نے یہ فرمایا کہ اس عورت نے ورگلایا جس کے گھر میں آپ رہتے تھے. مسئلے کی سنگینی بتا رہے ہیں کہ زلیخا کے گھر میں آپ رہتے ہیں اور غلام بن کر رہتے ہیں, اور جس کے گھر میں آپ کھانا پینا, جن کے گھر کا استعمال کر رہے ہیں, اور جو مربیا کی شان رکھتی ہے, جس نے آپ کو کھلایا پلایا کپڑے پہنائے, وہ آپ کو ورگلانے کے لیے آمادہ ہو گئی اور آپ کو گناہ کی طرف بلا رہی ہے, تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان حالات میں بچنا کتنا مشکل ہوا ہوگا. ایک اجنبی عورت بلاتی جس سے کوئی تعلق نہیں, جس کا کوئی احسان نہیں, جس سے کوئی کنیکشن نہیں, یا وہ عورت بلا رہی ہے جس کا احسان بھی ہے, وہ عورت بلا رہی ہے جو آپ کی سیدہ بھی ہے, اور وہ عورت بلا رہی ہے کہ جس کی فرما برداری نہ کرنے میں آگے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. بہت ہی مشکل امتحان. زلیخا نے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اس کمرے میں داخل ہونے تک راستے میں 7 دروازے آتے تھے, ان 7 دروازوں کو بھی بند کر دیا. وراودته التي هو في بيتها, آپ کو پھسلایا اور آپ کو ورگلایا اس عورت نے جس کے گھر میں آپ رہتے تھے. وغلقت الابواب, اور اس نے دروازوں کو بند کر دیا. وقالت هيت لك, اور اس نے کہا یوسف آؤ, میں تمہی سے بات کر رہی ہوں, اور تو یہاں کوئی ہے نہیں خلوت موجود, میں بھی جوان آپ بھی جوان, اللہ نے آپ کو بھی حسن و جمال عطا کیا ہے, مجھے بھی حسن و جمال عطا کیا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر تھے, اور پیغمبر گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ دونوں سے معصوم ہوتا ہے. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. زلیخا زنا کی طرف بلا رہی ہے اور زنا کے سارے اسباب موجود, خود وہ چاہ رہی ہے. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی بھر جوانی میں, اور زلیخا کو بھی اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے بہت حسن جمال عطا فرمایا تھا. وہ کہہ رہی ہے ہی تلک یوسف آؤ میری طرف, میں تم ہی سے خطاب کر رہی ہوں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر تھے, فوراً سمجھ گئے کہ ابتلا ہے اور آزمائش ہے, اور ایسے موقع پہ میرے رب کے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. تو آپ نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا قال معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اور جو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اللہ جل جلالہ وعام منوالہ اس کی ہر طرح سے حفاظت فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا قال معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اور یہ فرما کر آپ نے زلیخا کو بھی سمجھانے کی کوشش فرمائی. آپ نے فرمایا انہو ربی احسن مسوائے, تیرا شوہر تو میرا مربی ہے. انہو ربی, بے شک وہ میرا مربی ہے. میں 15-16 سال کی عمر میں یہاں پہنچا تھا, اس وقت سے اس نے مجھے پالا ہے, اس نے مجھے کھلایا ہے, میرے ساتھ بہت ہی اس نے سلوک کیا ہے, اور تجھے بھی تو اس نے تاکید کی تھی کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وہ تو میرا مربی ہے, وہ میرا محسن ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. اب اگر میں اسی کی بیوی کے ساتھ نمک حرامی کروں اور اسی کی بیوی کے ساتھ خیانت کروں تو میں ظالم ٹھہروں گا, مجھ سے بڑا کوئی ظالم نہیں. انہو لا یفلح الظالمون, اور ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے. احسان فراموشی, مستقل ظلم, اور پھر تجھ سے زنا کرنا, وہ تیرے شوہر پہ ظلم ہوگا. اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ عزیز مصر کی تربیت میں میں اتنی دیر نہیں رہا ہوں جتنی دیر تو رہی ہے, اور عزیز مصر کا میں نے اتنا کھانا نہیں کھایا ہے جتنا تو نے کھایا ہے, اور عزیز مصر کی عزت اور مال و دولت سے جتنا تو نے استفادہ کیا ہے اتنا فائدہ میں نے نہیں اٹھایا ہے. جب مختصر وقت اس کے پاس گزارنے کے بعد اس احسان کا مجھے احساس ہے تو تجھے اس کے احسان کا کتنا احساس رکھنا چاہیے. اسے سمجھایا انہو ربی احسن مسوائی, وہ تو میرا مالک ہے, وہ میرا مربی ہے, اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا, اور میں اسی کے ساتھ خیانت کروں. انہو لا یفلح الظالمون, پھر تو میں ظالم ہو جاؤں گا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور بعض حضرات مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہو ربی, وہی میرا رب ہے. اللہ کے متعلق وہی میرا رب ہے, احسن مسوائے, اور اس نے مجھے کتنا اچھا ٹھکانہ دیا کہ مجھے تو میرے بھائیوں نے کنعان کے کنویں میں پھینک دیا تھا, وہاں سے نکال کر عزیز مصر کے گھر میں عزت کے ساتھ پہنچا دیا, اور اب میں اگر زنا میں مبتلا ہو کر اس کی نافرمانی کروں گا تو لا یفلح الظالمون, ایسا ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نوجوانوں کے لیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کا یہ جز ایک عجیب سبق رکھتا ہے, اور اپنے اندر عبرت لیے ہوئے ہے کہ بھرپور جوانی, اور جوانی کی جتنی امنگ ایک جوان کو ہو سکتی ہے وہ ساری موجود, لیکن نہیں, آپ اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کی طرف متوجہ ہوئے, اور اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کے فضل سے اور توفیق سے اس گناہ سے آپ بچ گئے. اب قرآن مجید اس مخصوص واقعے کی کچھ تفصیل آگے بیان کرتا ہے. ارشاد ہے ولقد ہمت بھی, تحقیق کے زلیخا تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زنا کرنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی. وہم بہا, اور تقاضے فطری اور تقاضے بشری کی وجہ سے وسوسے کے درجے میں زلیخا کے بارے میں یوسف کو بھی خیال پیدا ہوا. میں نے بہت سی قید لگائی ہے اس ترجمے میں. تقاضے فطری اور تقاضے بشری کی وجہ سے وسوسے کے درجے میں یوسف کو بھی زلیخا کا خیال تو آیا. وَلَقَدْ ہمت بِهِ، وہ تو پکا ارادہ کر چکی تھی، اور وسوسے کے درجے میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں بھی خیال آیا، لولا اَرَّآ بُرْحَانَ رَبِّهِ، اگر وہ اپنے رب کی برہان اور اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتے تو زنا کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے. وَلَقَدْ ہمت بِهِ، جو فعل اور جو ورب اور جو کام زلیخا کی طرف منسوب ہوا بعینہ وہی کام قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب ہوا ہے. ولقد ہمت اور وہم، ہم کا کام زلیخا نے بھی کیا اور ہم کا کام یوسف نے بھی کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ظاہری قرآن مجید کی آیت کو آپ دیکھیں اور تفسیر کا مطالعہ کیے بغیر، حدیث کی روشنی کے بغیر اس آیت کو پڑھیں تو غلط فہمی میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے. اور یہ خیال آ سکتا ہے کہ جو عمل زلیخا نے کیا تھا، یعنی بدکاری کا پکا ارادہ کر لیا تھا، وہی عمل یوسف نے بھی کیا تھا کہ زلیخا کے ساتھ میں بھی بدکاری کر لوں. دونوں نے ایک ہی عمل کیا تھا، ادھر بھی پکا ارادہ، ادھر بھی پکا ارادہ. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ تفسیر بیٹھ جائے تو یہ تفسیر تو عصمت انبیاء کے خلاف ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی بن چکے ہیں، اور نبی قصدن کوئی گناہ کا ارادہ کرے اور پکا ارادہ کرے اور وہ بھی زنا جیسا گناہ، یہ ہو نہیں سکتا. تو اس اشکال کو حل کرنے کے لیے بعض حضرات مفسرین نے اس آیت کا جوڑ اس طرح بٹھایا ہے، ولقد ہمت بھی، تحقیق کے زلیخا آپ سے زنا کرنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی، وہم بہا لولا الرآ برہان ربہ، اور آپ بھی اس کے ساتھ زنا کرنے کا پکا ارادہ کر لیتے اگر آپ اپنے پروردگار کی دلیل کو نہ دیکھتے. لیکن چونکہ آپ نے اپنے پروردگار کی دلیل کو دیکھ لیا، اس لیے آپ نے ارادہ نہیں فرمایا. آگے والی بات حضرات علماء کرام کے لیے ہے کہ اگر یہ تفسیر لے لی جائے تو مسئلہ تو بڑی آسانی سے حل ہو جاتا ہے کہ اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتے، نشانی کو نہ دیکھتے، تو آپ بھی زنا کا پکا ارادہ کر لیتے. لیکن چونکہ آپ نے اپنے پروردگار کی دلیل دیکھ لی، اس لیے آپ نے ارادہ نہیں فرمایا. اگر یہ تفسیر لے لی جائے تو اس میں نحوی اعتبار سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. لولا حرف شرط ہے، یہ حضرات علماء کرام کے لیے لولا حرف شرط ہے، اور اَرَّآ بُرْحَانَ رَبِّ، یہ اس کی شرط ہے، اور لَهَمَّ بِهَا، اس کی جزا. اور قاعدہ یہ ہے حروف شرط میں کہ جزا حرف شرط پہ مقدم نہیں ہو سکتی. اب یہاں ہے ہمّ بِهَا جزا، اس کے بعد حرف شرط آ رہا ہے لولا. ہونا یوں چاہیے تھا لولا اَرَّآ بُرْحَانَ رَبِّهِ ہم بِهَا، بعد میں آنا چاہیے تھا. تو عربی گرامر کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے، لہذا اس تفسیر کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، اس کی دوسری توجیہ کرنی پڑے گی. اس کی دوسری توجیہ یہ ہے کہ جہاں تک لفظ ہم کا تعلق ہے، جو زلیخا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اس کے عربی زبان میں دو میننگ ہے. ایک میننگ تو ہے پکا ارادہ کر لینا، اور دوسرا میننگ ہے خیال کا پیدا ہونا، وسوسہ کا آنا، ارادہ کوئی نہیں، پکا ارادہ نہیں، خیال کا آنا، وسوسے کا آنا. زلیخا کے لیے جو لفظ ہم استعمال کیا گیا ہے ولقد ہمت بھی، وہ پکے ارادے کے معنی میں ہے کہ زلیخا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زنا کرنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی. اور وہم بہا جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں وسوسے کے درجے میں یہ خیال آیا تھا، لیکن آپ نے زنا کرنے کا از اول تا آخر کبھی بھی ارادہ نہیں فرمایا، یہ وسوسے کے درجے میں. اور جب کوئی چیز وسوسے کے درجے میں ہوتی ہے وہ اللہ کے یہاں گناہ نہیں اور اس پہ کوئی پکڑ یا مواخذہ نہیں ہے. آپ حضرات ذرا اس کو ایک مثال سے سمجھیے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی برات بالکل واضح ہو جائے گی، جو کچھ تھوڑا بہت اشکال ہے وہ بھی دور ہو جائے گا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان تھے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں زلیخا کو دیکھ کر تنہائی میں کچھ بھی خیال نہ آتا، تو پھر فرشتے اور یوسف میں فرق کیا ہوتا؟ فرشتہ وہ ہے جس کے دل اور دماغ میں برا خیال آتا ہی نہیں ہے اور ہمیشہ نیک خیال ہی رہتا ہے، اور انسان اس کو کہتے ہیں کہ اس میں اللہ نے کچھ تقاضے رکھے ہیں، اس کے سامنے جب کوئی چیز پیش آتی ہے تو وسوسے کے درجے میں خیال آتا ہے، اس خیال کے آنے کے باوجود بھی وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اور اس فرما برداری پہ اللہ جل جلالہ وعام منوالہ اسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر خیال ہی نہ آتا زلیخا کا اور پھر زنا نہ کرتے تو آپ کو اجر و ثواب کچھ نہ ملتا، لیکن خیال آیا اور آپ کے اندر اس تقاضے کو پورا کرنے کے سارے جذبات موجود تھے اور ساری فیسیلٹی موجود تھی اور سارے مواقع میسر تھے، اس کے باوجود آپ نے اس تقاضے کو دبا کر اللہ جل جلالہ وعام نوالہ کی فرما برداری اختیار کی، آپ کی صفت احسان میں بھی اضافہ ہوا اور آپ کے درجات میں بھی اللہ جل جلالہ وعام نوالہ کے یہاں رفعت اور ہوئی. اس کی مثال آپ یہ سمجھیے کہ رمضان کے مہینے میں دوپہر کو 12 بجے سخت گرمی چل رہی ہو اور آپ کے سامنے پانی لا کر کے رکھ دیا جائے، پانی دیکھ کر پانی کی طرف طبیعت رغبت کرے گی کہ نہیں؟ لیکن اس رغبت کے باوجود مسلمان کبھی بھی یہ ارادہ نہیں کرے گا کہ میں اس پانی کو پینا چاہتا ہوں، رغبت تو ہوگی اس لیے کہ انسان ہے. اب آپ اگر کسی کو کہہ دیں کہ آج دوپہر کو سخت گرمی تھی، انڈیا کی جون جولائی کی گرمی ہو، سخت گرمی تھی اور میرے سامنے کسی نے لا کر ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس رکھ دیا اور رغبت ہوئی لیکن اس کے باوجود میں اس کو ہاتھ میں اٹھا کر پی لوں، ایسا تقاضا پیدا نہیں ہوا اور میں نے ارادہ نہیں کیا، تو یہ چیز قابل مذمت ہے کہ قابل تعریف؟ یہ چیز قابل تعریف ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب زلیخا کو دیکھا تو خیال تو آیا، ایک مرد جب عورت کو دیکھتا ہے تو خیال آئے گا، لیکن زنا کرنے کا ارادہ کبھی نہیں ہوا دل میں کہ میں کروں یہ کام. تو ولقد ہمت بھی، زلیخا زنا کرنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تقاضے فطری اور تقاضے بشری کی وجہ سے، چونکہ انسان تھے فرشتہ نہیں تھے، تقاضے بشری اور تقاضے فطری کی وجہ سے وسوسے کے درجے میں اس بات کا خیال تو آیا دماغ میں لیکن ارادہ کبھی نہیں ہوا کہ میں زنا کروں. یہ دونوں ہم میں فرق ہے، اسی لیے اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے اس فعل کو 2 مرتبہ ذکر فرمایا، ولقد ہمت بھی وہم بھی. ورنہ علماء کرام جانتے ہیں کہ دونوں نے اگر ایک ہی بات کا عمل کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تثنیہ کا صیغہ استعمال فرما کر یہی ارشاد فرما دیتے کہ ولقد ہما، ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زنا کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، لیکن ولقد ہمت کے فعل کو الگ لائے اور پھر وہم بہا کے فعل کو الگ لائے، اس لیے کہ وہ ہمت اور یہ ہما میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ خیال آیا، زلیخا کمرے میں ہے، یہ خیال گزر رہا ہے لیکن دل اور دماغ میں یہ بات پکی ہے، انہو ربی احسن مسوائی، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. اخلاقی اعتبار سے بھی یہ بات بری ہے، عقلن بھی یہ بات بری ہے اور دین کے اعتبار سے تو بہت ہی بری ہے، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ اب یہ خیال اندر جو گزر رہا ہے، اللہ جل جلالہ وعام منوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم ہمارے یوسف کی مدد نہ کرتے تو وہ گناہ کر بیٹھتا، ایک کشمکش میں مبتلا ہے، ابھی ارادہ نہیں ہوا ہے اس کا، لیکن اگر ہم مدد نہ کرتے تو ارادہ کر بیٹھتا، اس وجہ سے ہم اس کی مدد کو آئے اور ہم نے ہمارا برہان اور دلیل اسے عطا فرما دی. وہ دلیل کیا ہے اور وہ برہان کیا ہے؟ بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کمرے میں عزیز مصر نظر آیا، زلیخا کا شوہر، اللہ نے عزیز مصر کی شبیہ اس کمرے میں بھیج دی، وسوسہ دور ہو گیا، وہ وسوسے کے درجے میں جو خیال تھا وہ بھی دور ہو گیا. بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ نظر آئی، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بڑے فکر اور غم میں آپ اپنی انگلیوں کو منہ میں رکھ کر چبا رہے تھے کہ یوسف خیال کرنا، یہ بہت بڑی نافرمانی ہے. اور بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ کو دیکھا، اور یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کی شبیہ کو دیکھا، اور یعقوب علیہ السلام نے آگے بڑھ کر یوسف علیہ السلام کے سینے پہ ہاتھ مارا، بس ہاتھ مارنا تھا کہ یہ خیال رفع ہو گیا. اور بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر ادھر دیکھا، چھت کی طرف دیکھا، تو چھت پہ آپ نے لکھا ہوا پایا، ولا تقرب الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب بھی نہ ہونا، اس لیے کہ بہت بے حیائی کا کام ہے. اور بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ برہان کا مطلب یہ ہے کہ جب زلیخا نے چاروں طرف سے دروازے بند کر دیے تو اس نے اپنی اوڑھنی اتاری، اور اوڑھنی اتار کر اس کمرے میں کونے میں اس کا ایک بت رکھا ہوا تھا اس پہ لگا دی. تو یوسف نے کہا کہ تو کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا یہ میرے خدا ہے، یہ مجھے دیکھ رہا ہو اور میں تیرے ساتھ بدکاری کروں، مجھے شرم آتی ہے. یہ تھی برہان، یہ دلیل. اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے اس کو عبرت بنایا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک بت سے تجھے اتنی شرم آ رہی ہے، تو میرا رب تو علیم بذات الصدور ہے، وہ مجھے بھی تو دیکھ رہا ہے. اور بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ برہان سے مراد نور نبوت ہے جو یوسف کے دل میں پہلے سے تھا، اسی نور نبوت نے آپ کو بچا لیا کہ میں نبی ہو کر، اللہ کا فرستہ دا ہو کر، اللہ کا پیغمبر ہو کر اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ بس یہ وسوسے کے درجے میں ذہن میں خیال آیا، اور خیال آتے ہی جیسے روزے دار کو خیال آئے کہ پانی پینا ہے، اور ایک دم سے وہ سوچے کہ میں تو روزے سے ہوں، میں کیسے پی سکتا ہوں، ایسے میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں؟ برہان اللہ نے دکھائی، لولا ار رآ برہان ربی، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے نبی کو اپنی دلیل نہ دکھاتے تو وسوسے کے درجے کا جو خیال تھا وہ پکا ارادہ ہو جاتا. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی اچھے کام کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں، وہ اللہ ہی کی مدد سے ہوتا ہے، اللہ ہی کی مدد سے ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے جو ارشاد فرمایا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے ہمارے یوسف کو دلیل اور برہان دکھا کر مضبوط کر دیا، جمع دیا. لنصرف، تاکہ ہم ہٹائیں، انہو اس سے، السوء والفحشاء، صغیرہ گناہ بھی اور کبیرہ گناہ بھی. عجیب بات فرمائی اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ہمارے یوسف کو دلیل بتلا دی، اور ہم نے ہمارے یوسف کو برہان بتلا دی، اور ہم نے ہمارے یوسف کے سامنے اس کے باپ یعقوب کی شبیہ رکھ دی، یا یہ کہ عزیز مصر کی شبیہ رکھ دی، یا یہ کہ قرآن مجید کی آیت دکھا دی، یا یہ کہ وہ بت سے یوسف نے عبرت پکڑ لی، یا نور نبوت کے ذریعے سے کام کیا. یہ جو ہم نے جمع دیا یہ اس وجہ سے نہیں کہ یوسف کو گناہ سے ہم دور رکھے، اس لیے کہ پیغمبر تو گناہ سے دور ہی ہوتا ہے، پیغمبر گناہ کے قریب کبھی نہیں جاتا. ہاں، گناہ کبھی کبھی پیغمبر کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم گناہ کو بھی پیغمبر سے دور کر دیتے ہیں. یہ یوسف علیہ السلام کی برات کہ یوسف تو گناہ کے قریب گیا ہی نہیں تھا، اگر یوسف گناہ کے قریب گیا ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ ہم نے یوسف کو جمایا اور جما کر گناہ سے دور کر دیا. نہیں، یوسف تو قریب گیا ہی نہیں تھا، یوسف نے تو گناہ کا ارادہ کیا ہی نہیں تھا، گناہ چاروں طرف سے یوسف کو گھیر رہا تھا، تو ہم نے یوسف کو دلیل اور برہان دکھا کر یوسف کے قریب جو گناہ آ رہا تھا اس گناہ کو یوسف سے ہم نے دور کر دیا. اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے. انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے. مخلص، خالص، جس میں اللہ نے خلوص کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا ہو، اور شیطان نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو مخلص ہوتا ہے اس پر میرا داو نہیں چلتا. اللہ جل جلالہ و امن والہ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو مخلص کا ٹائٹل اور مخلص کا لقب دے کر یہ بتلا دیا کہ ہمارا یوسف بری ہے، اس لیے کہ مخلص کے اوپر خود شیطان کا اقرار ہے کہ ہمارا دعویٰ نہیں چلتا. اللہ جل جلالہ و امن والہ نے شیطان کو جب جنت سے نکالا تو اس نے کیا کہا تھا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کی عزت کی قسم میں ضرور بھی ضرور ان تمام کو گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر ان میں سے آپ کے جو مخلص بندے ہوں گے ان پہ میرا زور نہیں چلے گا، ان پہ میرا زور نہیں چلے گا. خود شیطان نے کہا تھا اللہ جل جلالہ و امن والہ کی بارگاہ میں کہ جو بھی مخلص ہوگا اس پہ میرا زور نہیں چلے گا. اللہ جل جلالہ و امن والہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوسف بھی ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے، اور جب یہ مخلص بندوں میں سے ہے تو مخلص پہ شیطان کا اثر تو چلتا نہیں، جب شیطان کا اثر چلتا نہیں تو یوسف گناہ کرنے کا ارادہ کیسے کر سکتا ہے؟ یوسف نے گناہ کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا، وسوسے کے درجے میں خیال آیا تھا، اور وسوسے کے درجے میں خیال آنے کے بعد جب اس نے اپنے آپ پہ ضبط کر لیا اور کنٹرول کر لیا تو اللہ جل جلالہ وامن والہ نے اسے رفع درجات عطا فرمائے. حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ جل جلالہ وامن والہ نے یہ نامۂ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے لیے ایک اصول مقرر کیا ہے، ایک پرنسپل ہے کہ تمہیں اس پرنسپل کو سامنے رکھ کر کام کرنے کا. وہ پرنسپل کیا ہے؟ کہ میرا بندہ جب گناہ کا ارادہ کرے، میرا بندہ جب گناہ کا ارادہ کرے تو تمہیں کچھ نہیں لکھنے کا، میرا بندہ جب گناہ کا ارادہ کرے تو تمہیں کچھ نہیں لکھنے کا، اور جب وہ گناہ کر گزرے تو ایک گناہ لکھنے کا. میرا بندہ جب گناہ کا ارادہ کرے تو کچھ نہیں لکھنے کا، اور گناہ کرے تو ایک لکھنے کا. اس میں علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ ارادے کی دو قسمیں ہیں، ایک تو زلیخا والا ارادہ کہ پکا ارادہ کر لیا، اور دوسرا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام والا خیال، پکا ارادہ نہیں ہے. اگر خیال ہے تو کچھ بھی نہیں، لیکن اگر پکا ارادہ کر لیتا ہے، پکا ارادہ، اور پکا ارادہ کر لینے کے بعد خود رک جاتا ہے کہ توبہ توبہ، یہ میں نے کیا سوچا اور یہ میں نے کیا ارادہ کیا، تو اللہ جل جلالہ وامن والہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ گناہ کا پکا ارادہ کرنے کے بعد میرے بندے نے یو ٹرن کر لیا ہے تو اسے ایک نیکی عطا کرو. میرے خوف سے یو ٹرن کر لیا، باز آ گیا، اسے ایک نیکی عطا کرو. اور اگر پکا ارادہ کر لیتا ہے اور پکا ارادہ کرنے کے بعد خود تو یو ٹرن نہیں کرتا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کر سکتا، چوری کا پکا ارادہ ہے اور گھر میں یا دکان میں داخل ہونے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ پولیس آ گئے، بھاگ گیا وہاں سے، ارادہ بدلا اس کا؟ ارادہ تو نہیں بدلا، ابھی چوری کا ارادہ تو ہے، وہ تو مجبوری کی وجہ سے بھاگ گیا. تو ایسا پکا ارادہ جب ہوتا ہے تو ایک گناہ ہوتا ہے، ایک گناہ، اور وسوسے کے درجے میں ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کا حال تھا. تو جب میرے بندے کے دل اور دماغ میں ایسے ہی خیال آئے جیسے بہت سو کو آتے رہتے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، نیک آدمی ہے، نظر کی حفاظت کرتا ہے، راستے میں چل رہا ہے، اچانک کسی عورت پہ نظر پڑ گئی تو ظاہر ہے کہ دل اس کی طرف کھینچے گا، لیکن اس کو اگر پوچھا جائے کہ تمہارا کوئی برا ارادہ ہے کہ نہیں، دل اس کی طرف مائل تو ہے لیکن میں تو کبھی زنا نہیں کروں گا، ارادہ نہیں ہے، تو فرشتوں کو کہا کہ گناہ نہ لکھنا. اور اگر اس کے بعد ارادہ پختہ ہو جائے اور گناہ کر لے تو ایک گناہ. اور میرا بندہ جب کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرے تو فوراً ایک نیکی عطا کر دو. وہاں کیا تھا؟ گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو کچھ نہ لکھو، اور گناہ کرے تو ایک. اور ادھر کیا ہے؟ نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی فوراً کیش، اور اگر وہ پھر اس نیکی کو کرتا ہے ارادے کے بعد تو پھر اس کے اخلاص کو اور اس کے سرکمسٹانسز کو دیکھا جائے گا. اس کے بعد ان ساری چیزوں کو دیکھ کر 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں عطا کر دو اس کو. کسی کو 10 ملے گی، کسی کو 15 ملے گی، کسی کو 100 ملے گی، 700 تک، اخلاص، سرکمسٹانسز، حالات کو دیکھ کر. اللہ جل جلالہ وامن والہ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمایا اور بس ایک وسوسے کے درجے میں خیال آیا. گناہ کا ارادہ قطعاً آپ نے نہیں فرمایا, اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے انہیں بچا لیا برہان دکھا کر, اور اس لیے کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے اور مخلص پہ شیطان کا زور نہیں چلتا. اب جب یہ دیکھا تو آپ نے فوراً ارادہ کیا کہ یہاں سے بھاگنا چاہیے. اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ ایسی جگہ پہ نہیں ٹھہرنا چاہیے جس جگہ پہ ٹھہرنے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو. بغیر ضرورت کے ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے جہاں گناہ ہونے کا اندیشہ ہو. دوسرے لوگ گناہ کر رہے ہیں, ہمارے جانے کی وجہ سے ہم بھی مبتلا ہو جائیں گے. 8-10 بچے ڈرگ کا کام کر رہے ہیں, ہم یوں ہی چلے جاتے ہیں, اندیشہ ہے کہ ہم بھی اس پارٹی میں شامل ہو جائیں گے. 2-4 بچے شراب پی رہے ہیں, ممکن ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں. گناہ کا اندیشہ ہو وہاں نہیں جانا چاہیے. اب پہلے ارادہ تو تھا ہی نہیں, وسوسے کے درجے میں تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اسے کوئی دلیل نہ دکھاتے تو شاید پکا ارادہ ہو جاتا, اس لیے ہم نے جلدی سے یعقوب علیہ السلام کی شبیہ لا کر کے رکھ دی. اب فوراً ارادہ فرو ہو گیا اور اب یہ فکر میں پڑ گئے کہ یہاں سے کسی طرح بھاگنا چاہیے. اب دروازے کی طرف رخ کیا, دیکھا کہ تالے لگے ہوئے ہیں, دل میں خیال آیا کہ بھاگنا تو چاہیے یہاں سے. اب تالے لگے ہوئے ہیں, بھائی تالے لگے ہوئے ہیں تو اس دروازے تک بھاگنے کی تو میرے پاس قدرت ہے, یہاں سے وہیں تک میں بھاگ لوں, آگے اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے بھی فرمایا کہ یوسف فکر نہ کر, دوڑنا تیرا کام ہے اور دروازوں کے تالوں کو توڑ دینا تیرے رب کا کام ہے. جس رب نے تجھے اس فتنے سے بچایا ہے اور جس رب نے تجھے برے خیال سے بچا لیا ہے اور جس رب نے تجھے یہ برہان دکھایا ہے, وہ رب تجھے اس سے نجات عطا کرے گا. فکر نہ کر, دوڑ, تیرے اختیار میں ہی اتنا تو کر لے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دوڑنا شروع کیا, واستبق الباب, دونوں کے دونوں دروازے کی طرف دوڑے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گناہ سے بھاگ رہے تھے اور وہ گناہ کی طلب میں جا رہی تھی, وہ بھی پیچھے دوڑ رہی تھی, مفتون ہو چکی تھی, اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے, پاگل ہو گئی تھی یوسف علیہ السلام کے عشق میں. یوسف علیہ السلام اس سے بھاگ رہے ہیں گناہ سے اور وہ پیچھے دوڑ رہی ہے گناہ کی طلب میں, وہ گناہ کی نفرت سے بھاگ رہے ہیں, یہ گناہ کی طلب میں پیچھے دوڑ رہی ہے. ایک تالا ٹوٹا, دوسرا تالا ٹوٹا, تیسرا تالا ٹوٹا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتویں دروازے کے قریب دونوں پہنچے اور زلیخا کو ایسا خیال آیا کہ اب تو یوسف میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے, تو اس پریشانی کے عالم میں جلدی سے اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا قمیض پکڑ لیا. یہ بھی اللہ ہی نے کروایا, قمیض پکڑ لیا اور قمیض پھٹ گیا اور ساتواں دروازہ کھل گیا. واستبق الباب, دروازے کی طرف دونوں دوڑے. وقدت قمیصہ من دبر, اور زلیخا نے آپ کے پیچھے سے آپ کا قمیض پکڑ لیا اور پھاڑ ڈالا. والفیا سیدہا لدى الباب, اور جب ساتواں دروازہ کھلا تو دروازے کے باہر اس کا شوہر کھڑا تھا, یوسف آگے, زلیخا پیچھے, قمیض پھٹا ہوا ہے, قمیض کا ٹکڑا زلیخا کے ہاتھ میں, قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا. ساتواں دروازہ کھلا تو دونوں نے عزیز مصر کو وہاں کھڑے پایا. زلیخا تو مبہوت ہو گئی کہ یہ تو میری چوری تو لگے ہاتھ پکڑی گئی, تو جلدی سے اس نے دعویٰ کیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر. اب عورت کا مکر ظاہر ہو رہا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ارشاد فرمائیں, اس سے پہلے وہ بول پڑی, قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا, آپ کی بیوی کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. فوراً بول پڑی یوسف علیہ السلام, ابھی کچھ بولے اس سے پہلے, ما جزاء من اراد باهلک سوءا, کہ جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ میں محبت میں گرفتار بھی تو تھی, اس وجہ سے وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ عزیز مصر یوسف کو قتل کر دے, تو سزا بھی خود ہی آگے تجویز کی کہ ایسی سزا ہو کہ یوسف بچ جائے اور زندہ رہے. تو اس نے کہا الا ان یسجن, یہ سزا ہوگی کہ یا تو اسے قید کر دیا جائے, او عذاب علیم, یا اسے کوئی دردناک سزا سنائی جائے, دردناک سزا دی جائے. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بولے قال ہی راودتنی عن نفسی، اس نے تو مجھے ورگلایا تھا، میں تو بری ہوں. اب وہ کہہ رہی ہے کہ یوسف نے دست درازی کی اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس نے مجھے پھسلایا. عزیز مصر بڑا پریشان کہ ادھر بیوی، اتنے سال سے میری رفیق حیات اور کبھی اس نے خیانت نہیں کی، اور ادھر یوسف جیسا پاک دامن اور عفیف شخص جس نے اتنے عرصے میں کبھی جھوٹ نہیں کہا اور امانت داری کا ثبوت ہر موقع پر دیا. یہ کہہ رہی ہے کہ یوسف قصوروار ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بیوی قصوروار ہے، اب میں بات کس کی مانوں؟ اس کشمکش میں عزیز مصر وہ بھی کھڑی ہے اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان حال ہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ نے فرمایا کہ یوسف فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سات دروازوں کے تالوں کو توڑ کر جو تجھے یہاں تک لے آیا ہے وہی تیرے لیے دلیل اور برہان دوبارہ پیدا کرے گا. انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں یہاں سے آگے بیان ہوگا. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ہمیں بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامنی نصیب فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام والی عفت نصیب فرمائے. ہاں، جس نوجوان نے اس ملک میں رہتے ہوئے ایسی پچاسوں زلیخا جو روزانہ پکارتی ہے اور بلاتی ہے ان سے دور رہ کر اپنی حفاظت کر لی اور پاک دامن رہا اور عفیف رہا اور امانت داری سے رہا، کل انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا حشر بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا. عفیف رہو، پاک دامن رہو، اللہ جل جلالہ عام نوالہ کا خوف رکھو. یہ دنیا چند روزہ ہے، فکر آخرت اپنے آپ پہ سوار رکھو، اس لیے کہ فکر آخرت ہی نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بچا لیا ہے. اللہ جل جلالہ عام نوالہ ہمیں بھی ایسی پاک دامنی عطا فرمائے، ہماری اولاد کو بھی ایسی پاک دامنی عطا فرمائے اور ہماری بیٹیوں کو بھی ایسی پاک دامنی عطا فرمائے، اور قیامت کی صبح تک ہماری جو نسلیں ہیں ان تمام نسلوں میں ایسی پاک دامنی اور عفت کو جاری اور ساری فرمائے. اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ ہم سب کو چلائے، اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، عورتوں کے فتنے سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے، شہوات کی اور خواہشات کے فتنے سے بھی حفاظت فرمائے. اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور ان کے متعلق اور صحابہ کے متعلق اور اولیاء کے متعلق ہمارے دل اور دماغ میں کوئی برا خیال بھی گزرنے نہ پائے. اللہ تعالیٰ ایسے وساوس سے اور ایسے برے خیالات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے. اللہ جل جلالہ عام نوالہ یہ جو قرآن مجید کی تفسیر یا درس ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی برکت سے اور اس در کی برکت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.